घर से तेरे आस साथ तक आ गए,
माशाल्लाह माशाल्लाह।
घर से तेरे आस साथ तक आ गए, घर से तेरे आस साथ तक आ गए, हम जमीन से आसमां तक आ गए, तेरे आसमां तक आ गए, हम जमीन से आसमां तक आ गए, हम जहां तक सोच भी सकते न थे, हम जहां तक सोच भी सकते न थे, चलते चलते हम वहां तक आ गए, चलते चलते हम वहां तक आ गए, हम जहां तक सोच भी सकते न थे, हम जहां तक सोच भी सकते न थे, चलते चलते हम वहां तक आ गए, घर से तेरे आसमां तक आ गए। अपनी खुशियों की रुतों को छोड़कर, अपनी खुशियों की रुतों को छोड़कर, मौसम आहो फुहा तक आ गए, मौसम आहो फुहा तक आ गए, अपनी खुशियों की रुतों को छोड़कर, मौसम आहो फुहा तक आ गए, हम जहां ने बे अमां से लौट कर, हम जहां ने बे अमां से लौट कर, शुक्र है जाए अमां तक आ गए, शुक्र है जाए अमां तक आ गए, हम जहां ने अमां से लौट कर, शुक्र है जाए अमां तक आ गए, सर्द आहे हो गई अपनी कुलों, सर्द आहे हो गई अपनी भूल, हम दिले आतिश पेशा तक आ गए, हम दिले आतिश पेशा तक आ गए, सर्द आए हो गई अपनी भूल, सर्द आए हो गई अपनी भूल, हम दिले आतिश फिशा तक आ गए, उसने पानी के जुमा बाजार से, उसने पानी के जुमा बाजार से, इश्क हक की हम दुकान तक आ गए, इश्क हक की हम दुकान तक आ गए, उसने पानी के जुम جمعہ بازار سے عشق حق کی ہم دکان تک آ گئے. الغرض طائر بفیض عشق حق الغرض طائر بفیض عشق حق دھوپ سے ہم سائباں تک آ گئے دھوپ سے ہم سائباں تک آ گئے گھر سے تیرے آستاں تک آ گئے ہم زمین سے آسمان تک آ گئے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. طائف صاحب کا کلام آپ سن رہے تھے جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے. ہر آدمی حقیقت کو نہیں پا سکتا. متلاشیان حق جو اللہ تعالی کی مسلسل تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو پا لیں, وہ جستجو کرتے ہیں. اس طرح بازار میں آپ کچھ لینے جائیں جہاں پر آپ کو صحیح اور غلط, کھرا اور کھوٹا ملتا ہو, بعض اوقات بے شمار دکانوں پر جانا پڑتا ہے تب جا کر صحیح چیز دستیاب ہوتی ہے. اسی طریقے سے حق تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے, اور صحیح جستجو صحیح محنت جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے تک پہنچنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں. جیسا کہ طائف صاحب نے غالباً ایک شعر میں یہ بات کہی کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. یعنی اللہ کو پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے, اور وہ یہ کہ جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں انہیں تم ڈھونڈو, ان تک پہنچو. اب اس جہان رنگ و بو میں صحیح اور غلط موجود ہیں, جس طرح اور چیزیں ہیں اسی طریقے سے ایسے بھی ہیں, لیکن یہ کہ متلاشیان حق کو اللہ تعالی راستہ دے دیتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمیں پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں راستے دے دیا کرتے ہیں. اور ایک نہیں, سبلنا فرمایا, اپنے تک آنے کے بہت سے راستے ہیں, کسی بھی راستے تک وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. تو بہرحال جو لوگ اپنی فکر کرتے ہیں, اور ہر شخص کو فکر کرنی چاہیے, آخر ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے لیے مچل جاتے ہیں, فکر کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, تو اپنی آخرت بنانے کے لیے فکر مند کیوں نہیں ہوتے؟ اپنا دل بنانے کے لیے ہم فکر مند کیوں نہیں ہوتے؟ اپنے دل کا تزکیہ ہم کیوں نہیں کراتے؟ اور ایسے لوگوں کی صحبت ہم کیوں اختیار نہیں کرتے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہے؟ تو یہ اللہ والوں کی جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ بھی اصل میں معرفت عشق کی دکان ہی ہے. یہ جو ابھی بات بتائی نا کہ جمعہ بازار سے تو حق کی دکان تک آ گئے, تو بازار تو عام سے لگے ہوئے ہیں, بہت ساری دکانیں ہیں وہاں پر, لیکن یہ کہ اس میں صحیح دکان تک پہنچنا, صحیح جگہ پر پہنچنا, یہ آپ کے اخلاص پر مبنی. جب آپ اخلاص کے ساتھ حق کو تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے تک پہنچنے کا راستہ دے دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. تو بہرحال میرے عزیزو, اس میں ایک بات یہی بتائی ہے کہ ایک تو ہمیں یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کی تلاش جاری رکھنی چاہیے, یعنی ہر شخص کو جستجو حق کرنا چاہیے تاکہ ہم حق تک پہنچیں ہر معاملے کے اندر. اب دیکھیے اس دنیا میں، اس جہان رنگ و بو میں بے شمار فرقے ہیں، بے شمار جماعتیں ہیں، ہر آدمی اپنے آپ کو حق پر کہتا ہے اور ہر جماعت کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اب صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیسے ہم پرکھیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسوٹی دے دی ہے، اس کسوٹی پر جب ہم کسی چیز کو پرکھتے ہیں تو اس کا اصل اور نقل ہونا پتہ چل جاتا ہے. جو لوگ مجوہرات کا کام کرتے ہیں، سنار ہیں، انہیں اس کی خوب اچھی طرح سمجھ ہے. وہ سونے کو کسوٹی پر رکھ کر گھستے ہیں اور انہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سونا اصلی ہے نقلی، ورنہ رنگ تو ایک جیسا ہوتا ہے، کھوٹے کا رنگ بھی ویسا ہی ہے، اصلی کا رنگ بھی ویسا ہی ہے. لیکن جب تک اس کو پرکھیں گے نہیں کسوٹی پر، اس وقت تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی. اسی طریقے سے ہم بھی، ہمیں بھی اللہ تعالی نے کسوٹی دی، اور وہ کسوٹی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب دوزخ میں جائیں گے. اب کیسے پتہ چلے کہ وہ فرقہ جو ناجی ہے، نجات پانے والا ہے، جنت میں جانے والا ہے، وہ فرقہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا معیار اور پیمانہ بتا دیا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ نجات پانے والا ہے، اور جو میرے صحابہ اور میرے طریقوں سے ہٹ کر ہے وہ نجات پانے والا نہیں. یہ کسوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لی، بتا دی. اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں پرکھ لیں اس کسوٹی پر کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں، آپ نے ایسا کیا یا نہیں کیا. ہمارے لیے سب سے پہلی چیز پرکھنے کی قرآن مجید. جو چیز قرآن مجید میں نہ ملے تو پھر حدیث رسول، اور پھر اگر اس میں بھی نہ ملے تو صحابہ کرام کا عمل. یہ تین چیزیں تو ہیں، اور چوتھی چیز ہے قیاس، کہ کسی چیز پر قیاس کر لینا. لازمی بات ہے کہ اس کے لیے ائمہ کرام کو اللہ نے پیدا کیا. آج ہمارے پاس جو ائمہ کرام بھی ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، تو یہ حضرات ان کی فقہ مرتب ہو گئی. لازمی بات انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی کہا ہے. تو بعض چیزوں کو عقل کی کسوٹی پر بھی پرکھا ہے، لیکن وہ اپنی عقل سے نہیں، بلکہ حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو میں لوگوں سے کہتا کہ پاؤں نیچے سے دھوئیں، اوپر سے نہ دھوئیں. یا جو پاؤں پہ مسح کیا جاتا ہے تو گندگی تو نیچے ہوتی، لیکن چونکہ دین ہمارا عقل کے تابع نہیں ہے بلکہ عقل دین کے تابع. بعض لوگ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ مار کھاتے ہیں، اس لیے کہ اپنی عقل لڑاتے ہیں. ارے بھائی، جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے تو دین کی ابتدا ہوتی. نبی تو آتے ہی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہیں کہ جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی وہ بتاتے ہیں کہ یہاں ایسا کرنا. ورنہ بہت سے عقل مند، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ کہتے ہیں کہ جس میں بیوی کے لیے بہن کا ہو، یعنی ایک غیر عورت کا ہونا کیا ضروری ہے، بہن بھی بیوی بن سکتی ہے، ماں بھی بن سکتی ہے، ان کی نظر میں تو یہ عقل یہی ہے. وہ کہتے ہیں سب عورتیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، ان کی عقل یہ کہتی ہے. لیکن یہاں آ کے آپ کو وہی بتائے گی کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، کون سی حرام ہیں. ورنہ آپ نے دیکھا بہت سے لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. تو جہاں عقل کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے وہی الہی کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے عقل کے تابع، دین کو عقل کے تابع مت کرو، بلکہ عقل کو دین کے تابع کرو. ہم دین کے تابع ہوں، عقل ہماری کچھ بھی کہتی ہو لیکن دین ہمارا جو کہتا وہی صحیح ہے. بعض اوقات ہماری عقل میں آتی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ تو سوچیں کہ عقل ہماری ہے کتنی بڑی. عقل تو لامحدود نہیں ہے، ہماری عقل محدود ہے، دماغ محدود ہے، ذہن محدود ہے، طاقت محدود ہے، ہر چیز تک رسائی محدود ہے. اب آنکھ کی ایک روشنی ہے لیکن جہاں تک بھی ہو ایک جگہ جا کے ختم ہو جاتی. اسی طریقے سے عقل ہے، عقل لڑاتے ہیں لیکن ایک جگہ جا کے سمجھ میں نہیں آتی کہ اب کیا کریں، وہاں سے پھر وہی الہی کی روشنی میں چلیں. اسی لیے تو بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہم ایسے خدا کی کیسے پرستش کریں جو نظر نہیں آتا. کہتے ہیں عقل نہیں مانتی اس بات کو, لیکن اگر عقل نہ ماننے والی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن موجود ہیں, حقیقت ہیں. تو بہرحال اصل یہ بات ہے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے تو ان سوالوں کے جواب بھی ملیں گے. ان کی صحبت میں رہ کر انسان پھر گھر سے پہنچتا ہے معرفت حق کی دکان تک. گویا دوسرے مشرے میں جو کہا کہ زمین سے آسمان تک آ گئے. زمین سے آسمان تک آنا کیا ہے کہ آدمی پہلے نیچے تھا اب اوپر چلا گیا, پہلے کچھ نہیں تھا اب سب کچھ ہو گیا. تو یہ اللہ والوں کی صحبت کے نتیجے میں انسان کو مقام ملتا ہے. بہرحال اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل لڑانا چھوڑ دیتا ہے, آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس کی عقل میں بات آنی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے اعتماد بہت ضروری ہے, اعتماد اور اس کے بعد انقیاد, تابعداری. آدمی اعتماد کرے, اعتماد کے بعد یعنی پہلا درجہ ہوتا ہے اطلاع کا. شیخ کو جب کوئی شیخ کسی کو بناتا ہے تو اپنے کام کی اطلاع دے, اس کے بعد پھر جو کچھ شیخ کہے اس پر اعتماد کرے, اور تیسرا درجہ یہ کہ پھر اس کی تابعداری فرمانبرداری بھی کرے, تب جا کے انسان کہیں سے کہیں پہنچتا ہے. تو یہ انتہائی ضروری چیزیں ہوتی ہیں. جب تک آپ اپنے حالات کی اطلاع نہیں دیں گے, علم غیب کسی کو نہیں سوائے اللہ رب العزت کے. البتہ آپ جب اطلاع دیں گے تو پھر جو اطلاع کے مطابق جو دوا تجویز کی جائے, جو نسخہ بتایا جائے, اس کے مطابق آپ عمل کریں. اور پھر یعنی اس کو انقیاد کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے اعتماد کا اور انقیاد کا, فرمانبرداری. تو بہرحال یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہاں بھی جوڑ دیا ہے, اعتماد کرتے ہوئے اللہ کا نام لیں, سیکھیں, ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ معاملہ پیش آئے گا کہ محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے, محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے, اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے. پھر آپ محسوس تو کریں گے کہ کسی نے ہمیں پیار کیا, کسی نے ہمیں اپنی معرفت عطا کر دی, کوئی بات ہماری سمجھ میں آ گئی, لیکن جو ہے وہ محسوس ہوں گے کیونکہ اس کے لب اور طرح کے, وہ ہماری طرح کے لب نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنی مخلوق کو اور طرح سے پیار کرتا ہے. اپنے تک رسائی دے کر, اپنی محبت میں مگن کر کے, مستغرق کر کے مختلف طریقوں سے, تو یہ اللہ والوں کے پاس جانے کا نتیجہ ملتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلوب نہیں ہوتی, آدمی کام کیے جائے, بعض لوگ ذکر بھی کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن دل میں دھڑکن محسوس نہیں ہوتی, یا دل دھڑکتا نہیں اس طریقے سے, یا ذکر جاری نہیں ہوتا جس کو قلب کا جاری ہونا کہتے ہیں, یاد رکھیں کہ یہ مطلوب نہیں ہے. قلب کا جاری ہونا خود سے ہو جائے تو ٹھیک ہے, اس کے لیے ایسی صورتیں اختیار کرنا, طریقے اختیار کرنا کہ جس سے قلب جاری ہو جائے. بعض لوگ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ تصرف کرتے ہیں, نگاہ ڈالتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں, ان چیزوں کی ضرورت نہیں. بس آپ ظاہری اعتبار سے طریقے سے سنت کے مطابق جو بتایا گیا ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور اس کی تسبیح صبح شام بیان کرو. تو جو طریقہ ہے اس کو اختیار کریں. اللہ اگر ایسا کر دیں کہ ہمارا دل بھی دھڑکنے لگے اور دل جاری ہو جائے, اس سے اللہ اللہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے, تو بہت اچھی بات ہے, خود سے ہو جائے. لیکن اس کے لیے ایسے طور طریقے اختیار کرنا جو مناسب نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے. بعض اوقات جو ہے وہ اضافی طور پر کچھ کرنے کرانے سے قلب جاری تو ہو جاتا ہے لیکن وہ عارضی طور پر ہوتا ہے, مستقل نہیں ہوتا. اس لیے اصل طریقہ یہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا. اصل میں اس زمانے میں چونکہ ہم کمزور ہو گئے, ہمارے جسم بھی کمزور ہو گئے, روحیں بھی کمزور ہو گئی, لہذا بزرگان دین اب بڑے بڑے مجاہدے نہیں کراتے, بلکہ اب تو صرف یہ کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں چٹکلوں کے اندر ہی مسائل حل کر دیتے. کہ بھئی اب اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے آپ نماز کے لیے پہنچے, ہاں پہنچے, آپ نے دیکھا کہ نماز ہو چکی, تو دل کو دھچکا تو لگے گا کہ میں تو نماز پڑھنے آئے, لیکن انشاءاللہ اس آنے جانے پر ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرما دیں گے. بشرطے کہ اپنی طرف سے کوتاہی نہ ہو. ہماری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اجر و ثواب عطا فرمانے تو اللہ ہے. تو اپنی طرف سے کوشش کریں کہ جماعت نماز سے پڑھیں اور فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات کی بھی کوشش کریں کہ پیروی ہو, پورے طریقے پر ان کی ادائیگی ہو. اسی طریقے سے رات کی نماز میں تہجد ہے, اور یہ ایسی دولت ہے کہ جس کو حاصل ہو گئی, جس کو رات کی دولت مل گئی یعنی شب بیداری کی دولت حاصل ہو گئی, اسے پھر کسی اور دولت کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے عطا فرما دے. ایک تو ذکر اللہ کثرت سے کرنا چاہیے, دوسری وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان دعاؤں کو اختیار کرنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے. یعنی جس موقع کی جو دعا ہے اس موقع پر پڑھنے کی کوشش کریں. اسی طرح زندگی عملی طور پر گزارنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما کس طرح سے ڈالتے تھے, کنگھی کس طرح سے کرتے تھے, جوتے کس طرح سے پہنتے تھے, اتارتے کس طرح سے تھے, کپڑے کس طریقے سے پہنتے تھے, اتارتے کس طرح. ان جب سب چیزوں میں ہم اہتمام کریں گے پھر ایک موقع ایسا آئے گا کہ اس کے لیے نہ وقت کی ضرورت ہوگی نہ سوچنے کی ضرورت ہوگی, بے اختیار طریقے پر آپ خود بخود کر لیں گے, کیونکہ ذہن کے اندر وہ طریقہ ہوگا. مثلاً اب آپ نے کپڑے پہننے تو حدیث میں آتا ہے دائیں جانب سے دائیں آستین پہلے پہنے, سیدھا ہاتھ جو ہے آستین میں ڈالیں, اتار رہے ہوں تو پہلے الٹی آستین اتاریں. اسی طریقے شلوار اتارنی ہے تو ٹانگ پہلے بائیں نکالیں, جوتا اتارنا ہے تو پہلے بائیں اتاریں, پہننا ہے تو سیدھا پہنے. ابھی چھوٹی چھوٹی سی باتیں, لیکن ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں بعد میں آپ کو ایسی لذت محسوس ہوگی کہ آپ اگر غلط عمل کر لیں گے فوراً رک جائیں گے پھر, اور پھر اس کو صحیح کریں گے. چنانچہ بزرگان دین بعض اوقات اس کی بھی مشق کراتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک صاحب آئے اور فرمایا کہ یعنی آنے کے لیے کہا کہ آ علی جو, کہ میں گھس جاؤں اندر آ جاؤں. اندر آنے آج خلو کی جگہ انہوں نے کہا آ علی جو. آپ نے فرمایا کہ ان کے الفاظ درست کرو. ایک تو بتایا کہ کہو کہ آج کھلو, کیا میں داخل ہو جاؤں آج اجازت لینے کے لیے. دوسرا یہ کہ وہ السلام علیکم انہوں نے نہیں کہا, کہا کہ واپس جاؤ اور جا کے پھر السلام علیکم کہو اور پھر اجازت لو, پھر اندر آ جب اجازت مل جائے. تو یہ طریقے ہیں. آج ہمارے ہاں بھی ہے, آئی کمین سر کہتے ہیں نا, تو سلام دعا نہیں کرتے لیکن. تو اس لیے سلام طریقہ سنت جو ہے اس کو اختیار کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ پہلے کیجیے, پھر کہیے کیا میں اندر آ سکتا ہوں کہ اجازت لیں. اسی طریقے سے جو کارڈ وغیرہ ہوتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی اطلاع آدمی اندر پہنچا دے, اور پھر اگر وہ کہیں کہ آ جاؤ تو اندر آ جائیے, یہ بھی اجازت نامہ. تو بہرحال اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب ان چیزوں کا اہتمام کریں گے خود بخود انشاءاللہ قلب بننا شروع ہو جائے گا. اب ہم عام طور پہ گھر پہ جاتے ہیں, طریقہ یہ ہوتا ہے بھی کسی کے گھر پہ جا کے تین مرتبہ اگر گھنٹی ہے تو اطلاعی گھنٹی بجا دیں, دستخط کر تین دفعہ دستخط کر دیں, اس کے بعد اگر جواب نہیں آتا واپس چلے جائیے. اب ہم تو اس کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, اور کوئی نظر نہ آئے تو اگر کوئی سوراخ ہو تو جھانکنا شروع کر دیتے ہیں. او بھائی اصل مقصد اگر تم جھانک رہے تو پردہ کیا ہوا پھر. ایک حدیث میں غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کا خلاصہ یہ ہے, ایک شخص آیا اور اس نے آ کے گھر میں تانکا جھانکی شروع کر دی. یعنی پہلے اس نے آواز دی ہوگی, کوئی نظر نہیں آیا تو جھانکنے لگا. آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں سوئی ہو اور اس کی آنکھوں میں گھسا دوں, کیونکہ اصل مقصد تو پردہ ہے. جب تم کسی کے گھر میں جھانکو گے تو پردہ تو ختم ہو گیا. اجازت لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نامحرم ہے تو وہاں سے ہٹ جائے, ورنہ ہوگا کہ اگر پردے کی اجازت کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر تو آدمی سیدھا داخل ہو جاتا گھر میں کسی کے بھی. لیکن اجازت لینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کس حالت میں ہو, کہاں پر ہو, اس سے ہمیں اطلاع ہو جائے. اگر وہ مناسب سمجھتا ہے اس وقت تو کہہ دے کہ ہاں بھائی آ جاؤ, یا ہی کہتا کہ ٹھہر جاؤ میں آ رہا ہوں باہر. دونوں صورتوں میں کوئی بھی صورت ہو سکتی. اور قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ واپس سر لے جاؤ, اذا قیل لکم ارجعوا فرجعوا, جب تم سے کہا جائے ارجعوا چلے جاؤ واپس, فرجعوا تو واپس چلے جاؤ. اسے بحث مباحثہ نہ کرو کہ صاحب بڑی دور سے آیا ہوں میں. تو بعض لوگ اس طرح سے کرتے. پھر آپ انتظار کریں اس کے نکلنے کا, جب نکلے تب اپنی ضرورت پوری بیان کریں. آج ہم اپنی چیز تو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں, کتنی دور سے آ رہے ہیں, کس وقت آ رہے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جس کے پاس آ رہے ہیں اس کا وقت آرام کا تو نہیں. اس کا ہم احساس بالکل نہیں کرتے. اسی کا نام تو دین ہے. نماز روزہ تو سبھی کر لیتے ہیں, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بھی سیکھیں, معاملات کو ٹھیک کریں, اپنی معاشرت کو ٹھیک کریں, آپس کے رہن سہن کو ٹھیک کریں, گھر کے اندر گھر کی خواتین کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے, کیسا سلوک ہونا چاہیے, بیوی کے حقوق کس طرح ادا کریں, ماں کے کیسے حق ادا کریں. اس میں بھی لوگ جو ہیں افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں. کوئی بالکل ماں کی طرف ایسے لگ جاتا ہے کہ بیوی کی طرف دھیان نہیں دیتا, کوئی بیوی کے ساتھ ایسا مشغول ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی نہیں سنتا, کوئی دوستوں میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ باپ کی ماں کی بات نہیں سنتا. ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے. ارے بھائی سب کا حق ہے, بڑے بھائی ہیں تو ان کا بھی حق ہے, اور چھوٹا بھائی ہے تو بڑے بھائی کو چھوٹے کا حق کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر ماں موجود ہے تو سب کو ماں کے حق کا بھی خیال رکھنا چاہیے, والد ہیں تو ان کے حقوق کا خیال رکھو. شریعت نے سب کے حقوق بتا دیے. اب ہم اگر چاہیں گے تو اس کے اندر اعتدال کا راستہ اختیار کریں کہ نہ بیوی کا حق ضائع ہو, نہ ماں کا حق ضائع ہو, نہ اولاد کا حق ضائع ہو, کسی کا حق ضائع مت کریں. سب کو ان کے حقوق ادا کریں گے, کسی کو شکایت نہیں ہوگی. آج ہر شخص اپنا حق مانگتا ہے کہ میرا مطالبہ یہ ہے تم سے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, لیکن جو اس کی اپنی ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے کو تیار نہیں. اور دین اسی کا نام ہے. ایک صاحب یہاں پر آتے ہیں, ماشاءاللہ حج بھی کیا, سب کچھ کیا, لیکن بعض اوقات بعض لوگ آتے ہیں میرے پاس, بہت سے لوگ آتے ہیں, تو ان میں سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ بیوی کی بات سنتا ہے, ہماری بات ہی نہیں سنتا بالکل. اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی نے حج بھی کر لیا, نماز بھی پانچوں وقت کی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, سب اول کے نمازی, لیکن پورے دین انہوں نے نہیں سیکھا. نتیجتاً والدین کو تکلیف پہنچ رہی ہے, وہ روتے ہیں, لیکن اس کو صف اول میں تو بے شک پڑھ رہا ہے نماز, لیکن ماں باپ کے دل کو توڑ رہا ہے, جو حقوق ہیں ان کی ادا نہیں کرتا. اسی طریقے سے بعض اوقات ماں باپ کی تابے داری اور فرما برداری تو بہت ہے, لیکن بیوی کا دل توڑ رہا ہے, اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. تو میرے عزیزو, ہماری شریعت جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں بتاتی. بیوی کے حقوق پورے ادا کیجئے, بچوں کے حقوق صحیح طریقے پر ادا کریں, ان کی صحیح تربیت کریں. اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیے ہیں یہ حقوق. کچھ ترکیب اولاد میں سے بعض کی تربیت ماں کی ذمہ داری ہے, بعض میں باپ کی ذمہ داری ہے, اور بعض میں دونوں کی ذمہ داری. تو اسی کا نام تو طریقت ہے, اور اسی کا نام شریعت ہے. شریعت طریقت سے جدا نہیں ہے, اور طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے. اگر طریقت شریعت کے خلاف ہو تو وہ طریقت نہیں. شریعت کے مطابق اگر طریقت پر نہیں چل رہا ہے تو پھر وہ طریقت طریقت نہیں ہے, اور وہ طریقت نہیں ہے جو شریعت کو چھوڑا دے. بعض لوگوں کو ہے نا نماز کا ٹائم, کہتے جاؤ جی ہم تو پانچوں وقت مکے میں جا کے پڑھتے ہیں نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تو مدینے میں ہی پڑھتے تھے, کبھی یہ فرمایا کہ مکے میں جا کے پڑھتا ہوں. حالانکہ آپ کے لیے کیا مشکل تھا کہ جب آپ معراج کا سفر کر سکتے تھے تو مکے کا سفر کیا مشکل تھا. معراج نے جو آپ سفر کیا, آپ نے حدیث میں آتا ہے کہ تیز ترین رفتار کی سواری ہو, تیز ترین سواری ہو, اس پر اگر کوئی بیٹھ کر جائے, یہ ضروری نہیں اس زمانے کے گھوڑے گدھے مراد نہیں اس سے, بلکہ سائنس کے عروج کی تیز ترین سواری آپ کہہ لیجیے, اگر وہ یہاں سے اڑے اور چلے تو 500 سال لگتے ہیں زمین سے آسمان تک, ایک آسمان تک, پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک, اسی طرح ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 برس کا راستہ ہے. اول تو اتنی عمر کہاں سے لاؤ گے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں سے اوپر تشریف لے گئے, اور یہ سارا کا سارا سفر ایک رات میں ہوا. تو جو خدا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں اتنا لمبا طویل سفر کرا سکتا ہے, تو مکہ مکرمہ پہنچانا اس کے لیے کتنا مشکل کام. دیکھیے یہی بات تو تھی جو جبریل امین نے فوراً تصدیق کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ ہم تو اس سے زیادہ کو مانتے ہیں, ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ جبریل امین دن میں کئی کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اور پھر نبی کریم کا پیغام لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو جس صدیق اکبر کا یہ ایمان ہو تو اس کے ایمان کو کون ڈگمگا سکتا تھا یہ بات کہہ کر کہ کیا آپ مان سکتے ہیں کہ ایک شخص رات و رات جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ بیت المقدس اور وہاں سے پھر آسمان تک, اور آسمان سے 7 آسمانوں کے اوپر سفر کر کے آ گیا ہو, انہوں نے کہا بالکل میں اگر وہ کہتے ہیں تو میں ایمان لاتا ہوں، یقین کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں اس بات. اور پھر انہوں نے اس موقع پر یہی بات فرمائی کہ ہمارا تو یہی ایمان ہے کہ جبریل امین جو وہی لے کے آتے ہیں دن میں کئی کئی مرتبہ آتے ہیں، تو جب کئی کئی مرتبہ آ سکتے ہیں تو پوری رات میں ایک دفعہ کیوں نہیں جا سکتے بھائی، کیا مشکل. تو بات ساری اعتماد کی ہے، اعتماد جتنا ہوگا دین اتنا زیادہ پختہ ہوگا. البتہ ایک مرتبہ فرق ضرور لیں جہاں بھی جائیں، پھر جب اعتماد ہو جائے پھر ان کی بات مان کے چلیے. اچھا، کیونکہ ساری بات تو اسی کی کہ ایک دفعہ آدمی یقین کر لے. پرکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں جائیں، ہمارا دل وہاں پر ٹھک جائے، ان سے مناسبت پیدا ہو جائے، ان کو آپ سے مناسبت پیدا ہو جائے، تو فائدہ تبھی ہوگا. اس سلوک کے راستے میں اصل چیز یہی ہے کہ مرید کو شیخ سے اور شیخ کو مرید سے مناسبت ہو. جب مناسبت ہوگی تو ایک دوسرے کی بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ محبت کا اور ارادت کا اور عقیدت کا تعلق ہوتا ہے. اور جب یہ تعلق ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اعتماد کیے بغیر چارہ نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر ہمیں چلائیں. اور اپنی مرضیات پر جب آدمی چلتا ہے تو پھر ہر ایک کے حق کا خیال رکھتا ہے، دوست کا بھی حق کا خیال رکھتا ہے. قرآن مجید آپ پڑھیے، قرآن مجید میں تو وہ صاحب بالجم بھی ہے. صاحب بالجم کہتے ہیں اس ساتھی کو جو سفر میں آپ کے کچھ دیر کا ساتھی ہو، اس کا بھی حق ہے. ہم بس میں سفر کر رہے ہیں، پانچ منٹ کا دس منٹ کا سفر ہے، ہمارے ساتھ جو سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی شریعت نے حق رکھا ہے. اب ہم ایسا نہ کریں کہ یہاں بیٹھ کے سگریٹ پھونکنا شروع کر دیں، وہ پتہ نہیں پسند کرے نہ کرے، اسے تکلیف پہنچے، اس کی جو ہے بدبو سے اسے تکلیف پہنچے، وہ نہیں پیتا. یہ صاحب جم کا حق ہے. اور اسی طریقے سے دیگر حقوق بھی ہیں، سامان لا کے پتا چلا اس کی سیٹ پہ رکھ دیا، وہ کہاں بیٹھے گا، یا اور بہت ساری چیزیں ہیں. جب موقع ملے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ بھئی میں کس طرح اپنے اس ساتھی کو راحت پہنچا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے. تسبیح لمبی لمبی پڑھنا اس کا نام جو ہے وہ تصوف نہیں ہے. تصوف تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابع داری کا نام ہے. بس آپ کے طور طریقوں کو اختیار کرے، اسی کا نام. اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی اپنے طور طریقے اختیار کرتا اور اس کو تصوف کا نام دے دے تو وہ طریقہ تصوف کا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور جو کمی کوتاہیاں ہم میں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك تمام العافيه، اللهم انا نسالك تمام العافيه، اللهم انا نسالك تمام العافيه، ونسالك دوام العافيه، ونسالك دوام العافيه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على الناس. يا الله رحم فرما دے، کرم فرما دے، عافیت کے معاملے فرما، خیر کے معاملے فرما. ہم سے وہ کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ان کاموں سے بچا لیجیے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. الہ العالمین ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے. اے اللہ آپ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، آپ تمام امور سے ہمارے واقف ہیں. ہماری جائز ضرورتوں کو اللہ پورا فرما دے، ہمیں اپنے جیسوں کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، پردہ دری نہ فرما. اللہ العالمین اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو اللہ ایک اور نیک بنا دے، متحد و متفق فرما دے، افتراق اور انتشار سے بچا لے، موجودہ زمانے کی اللہ جو فتنے ہیں ان سے ہماری ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، آئندہ آنے والے زمانوں کے فتنوں سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. یا رب العالمین، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے والدین، عزیز و قارب، رشتہ دار، دوست احباب، ہمارے مسجد کے نمازی، اللہ جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما، پانچ وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.